أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد. اس سے بیدار ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. مومنین اکرام، اسوة حسنة کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، آج پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ ہم اپنی چوتھی نشست میں داخل ہو چکے ہیں. چند ایک مطالب آپ اہل ایمان کی خدمت میں بیان کیے کہ جس میں اسوہ حسنہ کے عنوان سے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بیان کیا گیا کہ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. لہٰذا اگر پیروی کرنی ہے، اگر کامیابی کی طرف جانا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کر انسان درجۂ کمال تک پہنچ سکتا ہے. اور اللہ نے ہمیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم کمال کو درک کریں، درجۂ کمال تک پہنچیں. اور اللہ نے کمال کی طلب انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہتا ہے کہ کمال کے درجے کو پا لے. چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، وہ درجۂ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. لہٰذا یہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا حق کی راہ میں کہ اگر رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے اسوہ قرار نہ دے. لہذا بیان کیا قرآن نے، ما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ. بس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دیں، یہ خود جو بتا رہا ہے کہ جو دے رہے ہیں، جو بھی دیں وہ تمہیں لینا ہے، اور جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جانب اشارہ ہے کہ رسول وہ چیز دیں گے ہی نہیں جو اللہ نہیں چاہتا، یا اس سے روکیں گے نہیں کہ جس سے روکنا خدا کو مطلوب نہ ہو. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی دیں گے جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی سے روکیں گے جس سے اللہ روکنا چاہتا ہے. البتہ اگر عالم اختیار میں رسالت مآب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا مقام دیکھیں، تو اس عالم اختیار میں ان کا مقام بہت بلند ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خلقت کی ہے، جس کو میں اور آپ ایک جملے میں سماعت کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہیں. بس اگر اس خلقت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، ایک صلوات پڑھ دیں ملک محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد. اگر اس خلقت کے حوالے سے آپ روایات کی جانب رجوع کریں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خلقت کے وہ مدارج، وہ مقامات، وہ شان، وہ عظمت، کس انداز سے بیان کی جا رہی ہے. ایک شخص میرے اور آپ کے نوے امام امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر کہا کہ مولا آپ کے شیعوں کے مزاج پراگندہ ہیں, آپ کے شیعہ متفرق سمتوں میں جا رہے ہیں, کوئی غلف کر رہا ہے, کوئی تقصیر کر رہا ہے, آسان کر دوں, کوئی غالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی مقصر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ ہدایت فرمائیں کہ اس دور میں ہم کس طریقے سے صراط مستقیم پر گامزن ہوں. امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے, اچھا یہ روایت کم و بیش میرے اور آپ کے حالات سے بھی تعلق رکھتی ہے, میں اور آپ جس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں اس عصر کی مشکلات بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آنے والے کا نام ہے محمد بن سنان, راوی جو ہے وہ محمد بن سنان ہے. امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بے وحدانیت, اللہ تبارک و تعالی وہ خالق لم یزل ولا یزال, وہ پروردگار عالم کہ جو اپنی وحدانیت میں یکتا ہے, اس کی وحدانیت میں نہ کوئی عبادت میں اس کا شریک, نہ کوئی ذات میں اس کا شریک, نہ کوئی افعال میں اس کا شریک, لہٰذا وہ خداوند متعال اپنی وحدانیت میں یکتا ہے. وہ جب بھی خالق تھا, اب یہاں آ کر روایت رک رہی ہے, تھوڑا اس کی وحدانیت کو سمجھ لیں, وہ جب بھی خالق تھا جب مخلوقات نہیں تھیں, وہ جب بھی رازق تھا جب مرزوقات نہیں تھے, وہ جب بھی قدرت رکھتا تھا, وہ جب بھی خالق تھا کہ جب مخلوقات نہیں تھیں, وہ جب بھی رازق تھا جب مرزوقات نہیں تھے, وہ جب بھی عالم تھا جب معلومات نہیں تھیں, لہٰذا اس کی خلقت میں کوئی کمی نہیں تھی. صحیح ہے مخلوقات نہیں تھیں, صحیح ہے مرزوقات نہیں تھے, صحیح ہے معلومات نہیں تھی, مگر عالم تھا, خالق تھا, رازق تھا. وہ لیس کمثلہ شے ہے, آپ لوگوں کی توجہات میری جانب رہے تو زیادہ بہتر ہے. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے, محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ لیس کمثلہ شے ہے, اس کو کسی مثال کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور شے کے ذریعے میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. فقط اتنا سمجھ لیجئے اپنے اذان کی تقریب کے لیے, اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے یہ بیان کروں, بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ مثلا میں اور آپ اگر ہماری سماعت درست ہے, ہم کسی ایسے موقع پر کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں سننے کے لیے کچھ نہ ہو. فرض کر لیجئے, فرض تو کسی بھی چیز کا محال نہیں ہے, آپ اس وقت فرض کریں کہ آپ نجف میں بیٹھے ہیں, تو فرض کرنا تو محال نہیں ہے, فرض کیا جا سکتا ہے. خوب فرض کر لیجئے کہ آپ کے سننے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن آپ کی سماعت قدرت رکھتی ہو کہ سنا جا سکے, تو آپ سمیع کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ بطریقے اولا سمیع کہلائیں گے, سننے والے کہلائیں گے. صحیح ہے سننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے مگر سننے کی قدرت تو موجود ہے, لہٰذا مخلوقات نہیں تھی لیکن اس میں خالق ہونے کی قدرت بدرجہ عطم موجود تھی, معلومات نہیں تھی اس کا علم اپنی جگہ موجود تھا. اسی طریقے سے خداوند متعال کے علم, قدرت اور حیات کی طرف میں اور آپ ساری صفات کو پلٹائیں گے. کہا معصوم نے ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بے وحدانیت, وہ خالق لم یزل, وہ پروردگار عالم اپنی وحدانیت میں منفرد ہے, اور اس نے جب خلقت کی ابتدا کی تو کیا کیا؟ خلق محمدن و علین و فاطمہ, اس نے جب خلق کیا تو سب سے پہلے خلق کیا رسول اللہ کو, امیر المومنین کو اور جناب فاطمہ کو, اور اس خلقت کے بعد پروردگار عالم نے ان انوار مقدسہ کو کس طریقے سے مشرف کیا؟ فمکسو الفا دہرن, 1000 زمانے تک اپنے سایہ لطف میں ان کو رکھا. ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں ہیں. ایک بڑھیا سے کسی نے سوال کیا کہ تم خداوند متعال کے وجود پر کیسے یقین رکھتی ہو؟ کہنے لگی اپنے چرخے کے ذریعے. کہا کہ یہ چرخے کے ذریعے تم خدا کے وجود پر کیسے یقین رکھتی ہو؟ کہا کہ جب میں اپنے چرخے کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ خدا ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب میں چرخہ کاٹتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے چلائے بغیر یہ چرخہ نہیں چل سکتا. کیا پوری کائنات بغیر چلانے والے کی چل رہی ہے؟ لہٰذا اس چرخے کے ذریعے میں خداوند متعال کے وجود کے اوپر یقین رکھتی ہوں. البتہ خدا کے وجود پر مجھے اور آپ کو اپنے اپنے عقلی طور پر کوئی نہ کوئی دلیل تیار کرنی ہے, کوئی دلیل بنانی ہے, اپنے لیے کوئی دلیل آمادہ رکھنی ہے کہ خدا کے وجود پر آپ یقین کر سکیں. آپ کا یقین کامل ہو، کیونکہ جب قبر میں یہ پوچھا جائے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ نے جو بتایا تھا وہ میرا رب ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں جو میرے استاد نے بتایا تھا وہ میرا رب ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں جو عالم نے بتایا وہ میرا رب ہے، بلکہ اللہ کے لیے آپ کو دلیل خود عقلی طور پر رکھنی ہے۔ متاسفانہ جس باب میں تقلید کو حرام قرار دیا گیا، کہا تقلید جائز نہیں ہے اصول دین میں، وہاں سب تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فلاں علامہ سے سن لیا، فلاں عالم سے سن لیا، فلاں خطیب سے سن لیا، اور جہاں تقلید کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں سب تقلید سے دور نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اس مقام پر تقلید کرنی ہے جہاں معصوم نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اور وہاں تقلید نہیں کرنی جہاں معصوم نے اجازت نہیں دی، جبھی ہم شیعہ بنیں گے۔ تقلید کی جو معیارات ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہوں گے، مجھے بحث تقلید کی نہیں کرنی، لیکن خدا کے وجود پر مجھے اور آپ کو اپنی دلیل خود تیار کرنی ہے، جس طرح اس بڑھیا نے اپنے عقل کے اعتبار سے چرخے کے ذریعے خداوند متعال کے وجود کے اوپر دلیل تیار کی۔ ہم جب عقائد کی کتابیں کھولتے ہیں تو دلیل نظم ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ دلیل نظم کیا ہے؟ رات اور دن کا بر وقت آنا جانا، یہ اتنی منظم کائنات بغیر کسی ناظم کے نہیں ہو سکتی، اور وہ ناظم کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ تو اس دلیل نظم کے ذریعے، اس سورج کے ذریعے، اس چاند کے ذریعے، اس سمندر کے ذریعے، اس لیل و نہار کے ذریعے، میں اور آپ خداوند متعال کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ میں اور آپ آئمہ معصومین کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جس وقت یہ چاند نہیں تھا یہ تھے، جس وقت یہ سورج نہیں تھا یہ تھے، جس وقت یہ لیل و نہار نہیں تھے یہ تھے۔ ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ فمکثوا الف دہر، کہ ان کو خلق کرنے کے بعد 1000 زمانے تک پروردگار عالم نے اپنے سایہ لطف میں ان کو رکھا ہے۔ ثم خلق جميع الاشیاء، اور پھر اس کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا، اور پھر جب ان اشیاء کو، ان الاشیاء کے اندر سب آ گئے، تمام مخلوقات کو بعد میں خلق کیا، ان کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو گواہ بنایا ان مخلوقات پر، وجر طاعتہم، اور ان کی اطاعت کو سب پر واجب کیا، سب پر لازم کیا، اور جب سب پر لازم و واجب کیا، پھر یہاں پر مولا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، فہم یحلون ما یشاؤن و یحرمون ما یشاؤن، یہ وہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے، ان کی منزلت یہ ہے کہ یہ جسے چاہیں حلال کریں، یہ جسے چاہیں حرام کریں۔ منزلت دیکھ رہے ہیں ہم، مقام دیکھ رہے ہیں کتنا بلند ہے، یہ جسے چاہیں حلال کریں، یہ جسے چاہیں حرام کریں۔ اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، لیکن یہ ہرگز کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے۔ اختیار کتنا بلند ہے کہ جس شے کو چاہیں حلال کریں اختیار میں ہے، جس شے کو چاہیں حرام کریں اختیار میں ہے، لیکن اطاعت کا غلبہ ایسا ہے کہ اسی شے کو حلال بتاتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے، اسی شے کو حرام بتاتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اور کیا عالم ہے اطاعت کا؟ ما آتاکم الرسول، ابتدا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا پہلی مجلس میں، جو کچھ مومنین تھے اس وقت، کہ رسول اللہ کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ قرآن میں بعض سورے، بعض آیات قل سے شروع ہو رہی ہیں، یہ جو قل سے شروع ہونے والے سورے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، اگر یہاں پر صرف یہی کہہ دیا جاتا تھا کہ ہو اللہ احد، مطلب واضح تھا، جو مقصد خداوند متعال کا تھا وہ مقصد واضح تھا۔ مثلا میں یہاں پر اگر کسی بچے سے کہوں کہ نیچے جائیے اور جا کر برادر سے کہیے کہ مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں، تو یہ بچہ جا کر کس طرح سے کہے گا بھائی مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں، یہی کہے گا نا۔ اگر یہ جا کر اس میں بھی خیال رکھے کہ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ برادر سے کہیے وہ پانی مانگ رہے ہیں، تو یہ کتنا من آن وہی سٹیٹمنٹ ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں، مطلب پورا ہے۔ یہاں خداوند متعال کہہ رہے ہیں قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ اگر کہہ دیا جاتا ہو اللہ احد یا اللہ احد، تو عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، مطلب پورا منتقل ہو جاتا۔ لیکن وہ اتنے صادق اور اتنے امین ہے کہ اگر اللہ نے قل کہا ہے تو وہ قل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، وہ اس قل کو بھی حذف نہیں کر رہے۔ لہذا جب اللہ کے کہے ہوئے ایک جملے کے، جس کے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی اثر ظاہراً نہ بھی ہو، اس کو بھی اسی انداز سے پہنچائیں جس انداز نے خدا نے کہا ہے، تو اگر غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھا کر ان کی ولایت کو پہنچائیں تو اس میں شک و شبے کی گنجائش کہاں ہے؟ مقام اتنا بلند, ہم یحلون ما یشاؤن و یحرمون ما یشاؤن, لیکن اس پر اطاعت ایسی غالب ہے, ولن یشاؤوا الا ان یشاء اللہ, کہ ہرگز یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے. تو اللہ کی مرضی کے اندر اپنے آپ کو ایسا کھو دیا ہے, اپنے آپ کو ایسا ضم کر دیا, اپنے آپ کو ایسا گم کر دیا ہے کہ اب اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں, جو ہے وہ خدا کی مرضی, جو ہے وہ خدا کی مرضی. اب چاہے اس راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے ابلاغ کے لیے طائف کے بچوں کے پتھر کھائیں, چاہے جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا حق سے دفاع کے لیے دربار میں جائیں, چاہے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئے, چاہے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام صلح کرتے ہوئے نظر آئے, یا چاہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قیام کرتے ہوئے نظر آئیں, کیونکہ ان کے اقدامات دین خدا کی نصرت کے لیے ہیں, ان کے اقدامات دین خدا کی حفاظت کے لیے ہیں. انہوں نے دین خدا کو اس انداز سے حفظ کیا ہے, اس انداز سے بچایا ہے کہ دوسرا اس طریقے سے دین کا دفاع کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا. اسی لیے جب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا اعلان ہو گیا تو جبرائیل امین نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مجدہ سنایا, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے, وہ کفار جو پلاننگ کیے بیٹھے تھے کہ دوبارہ کفر و ارتداد کو پلٹائیں گے, اب علی جیسا محافظ آپ نے اعلان کر دیا, آپ کافر مایوس ہو گئے, علی جائیں گے حسن ابن علی ہوں گے اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. تو ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو ظاہری اعتبار سے اسوہ تمام معصومین رسول اللہ سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک, یہ سب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صلح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً فقہ کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام شاگردوں کو تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے کہ جب دشمن نے دین پر حملہ کیا, یہ ہے محافظ دین, جب دشمن کا حملہ بدلتا رہے گا ان کے دفاع کا انداز بدلتا رہے گا. دشمن جس انداز سے حملہ کرے گا یہ آگے بڑھ کر دین کا دفاع کریں گے. مقصد سب کا ایک ہے, کلہم نور واحد, یہ سب کے سب ایک ہی نور ہے, مقصد سب کا ایک ہے دین کا دفاع, اللہ کے دین کو باقی رکھنا اور اس کو نافذ کرنا. لہذا وہ وعدہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رسول کے حوالے سے کیا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے بھیجا رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ, یہ دین غالب آ کر رہے گا چاہے کفار کو یہ بات ناگواری گزرے. تو اب آپ سے سوال ہے, بتائیے کیا دین غالب آ چکا ہے؟ کیا تمام ادیان کے اوپر دین کا غلبہ ہو چکا ہے؟ کیا تمام ادیان کے اوپر دین ظاہر ہو چکا ہے؟ یقیناً نہیں ہوا. رسول اللہ جو دین لائے تھے ابھی وہ دین تمام ادیان کے اوپر غلبہ نہیں پایا ہے, اس نے وہ تمام ادیان پر ظاہر نہیں ہوا ہے, ابھی دیگر ادیان باقی ہیں, ابھی صرف لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں ہے, ابھی کہیں تسلیس کی صدا ہے, کہیں بت پرستی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. تو یہ دین کس کے دستے پربرکت کے ذریعے غالب آئے گا؟ یہ دین غالب آئے گا میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دستے پربرکت. قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ دین ظاہر ہو تمام ادیان پر. تو عزیزان محترم, امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ وہی ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا, اور یہ دین غالب امام مہدی کریں گے, لیکن دراصل یہ دین محمدی غالب آئے گا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں نماز کو ادا کریں گے. یہ مسئلہ جو ابھی کچھ مہینوں پہلے اٹھا تھا, جس پہ ہمارے جوانان بار بار سوال کر رہے تھے کہ مولانا صاحب یہ کیا معاملہ ہے, تو عزیزان محترم, میرے اور آپ کے عقائد ایسا نہیں ہے کہ یہ عقائد ہمارے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس آیات قرآنی, روایات معصومین, اور الحمدللہ ہمارا عصر تشریح, عصر تشریح کہلاتا ہے معصوم کا حضور, دیگر امت مسلمہ سے وابستہ افراد رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیازمند تھے کہ وہ اجتہاد کریں. میں اور آپ الحمدللہ عصر تشریح میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی کافی سارے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں,
ہماری ہدایت کے لیے وافر پیغامات موجود ہیں۔ لہذا 11 ائمہ کا دور، اس تشیع کے پاس بے عنوان نعمت موجود ہے، ان کے فرامین بے عنوان نعمت موجود ہیں۔ عصر تشریح ہمارا زیادہ ہے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نائبین کو معصوم بھی مانتے ہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور معصوم ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو واجب الاطاع بھی مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کو واجب الاطاع مانتے تھے، کیونکہ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پس جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی ہے۔ تو اب یہ معصومین علیہ السلام سب ایک ہیں، چاہے یہ صلح کریں، چاہے قیام کریں، چاہے دعاؤں کے ذریعے دفاع کریں، چاہے فقہ کے ذریعے دفاع کریں، بالآخر ان کا کام ہے دین کا دفاع کرنا اور صحیح دین ہم تک پہنچانا اور اس دین کی صحیح وضاحتیں کرنا۔ ہم نے ان سے دین اس لیے لیا کیونکہ حق تھا کہ ہم انہی سے دین لیں، ہمارے مذہب کی بنیاد، ہم نے ان کو اسوہ اس لیے قرار دیا۔ مقام معظم رہبری کی وہ مشہور و معروف کتاب جوان، اگر اس کا مطالعہ کریں بہت بہترین کتاب ہے، 250 سالہ انسان، اس میں بتایا کہ یہ معصومین علیہم السلام جن کو آپ الگ الگ تصور کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ کو الگ الگ نظر ضرور آ رہے ہیں مگر مانن عالم معنی میں الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک حقیقت رکھتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کے تحت یہ تمام معصومین دین حق کا ابلاغ کر رہے ہیں۔ لہذا عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام، اور اکثر اس پروپیگنڈے کے شکار ہمارے اپنے مومنین بھی ہو گئے، مثلا حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ایک امن کا لقب لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں؟ امام حسین امن پسند نہیں تھے، امام حسین جنگ پسند تھے۔ مقصد کیا ہوا؟ اگر آپ ایک امام کو امن سے ملقب کر رہے ہیں، ان کی صلح کی وجہ سے، کہاں سے آیا ہے یہ؟ خالصتاً بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے جنگ کرنے نکلے تھے، اگر سپاہی نہ بکتے، اگر کمانڈرز نہ بکتے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلح نہ کرتے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اسوہ ہے نا میرے لیے، آپ کے لیے۔ ائمہ کبھی بھی دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں حاضر نہیں ہوئے، جو دشمن نے میدان تیار کیا ہے ائمہ کبھی بھی اس میں وارد نہیں ہوئے، دشمن کی پلاننگز کو ہمیشہ ملیامیٹ کیا ہے، ہمیشہ نابود کیا ائمہ نے۔ کس انداز سے نابود کیا ہے؟ دشمن چاہ رہا تھا، کورا کاغذ بھیجا اور کہا کہ آپ اپنی شرائط لکھ دیں، صلح کر لیں، سمجھ رہا تھا کہ صلح نہیں کریں گے، جنگ کریں گے، جنگ کے لیے پہلے اقدام کر چکا تھا۔ کیا اقدام کر چکا تھا؟ سپاہیوں کو خرید چکا تھا، کمانڈرز کو خرید چکا تھا، سمجھ رہا تھا کہ یہ صلح نہیں کریں گے، جنگ کے لیے میدان میں آئیں گے، اور جب میدان میں آئیں گے تو ہمیں اختیارات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، امام تھے بہرحال، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی جو اس کو توقع نہیں تھی، اس کو توقع نہیں تھی کہ صلح کریں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی، اور صلح میں شرائط کیا لکھی؟ آج کے بعد سے تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے، یعنی آج سے پہلے تم قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے تھے، آج کے بعد سے شیعیان علی کا بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی معلوم ہوا کہ شیعیان علی کا قتل تم ہی کر رہے تھے، آج کے بعد سے منابر کے اوپر سب و شتم امیر المومنین پر نہیں کیا جائیں گے۔ صلح کی جو شرائط امام حسن نے لکھی، اس کے ذریعے چہرے سے نقاب کو کھینچا ہے۔ بعد میں اس نے ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن امام کی حکمت عملی کیا تھی؟ امام نے صلح کی، اور اب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا اشتراک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ان کی حیات ایک جیسی تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجری میں، امام حسین نے قیام کب کیا ہے؟ 60 ہجری میں، مدینہ سے جب چلے ہیں 60 ہجری کے رجب کو چلے ہیں، 61 ہجری میں کربلا پہنچے اور وہاں شہادت ہوئی ہے۔ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر نکلے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ 10 سال تک امام حسین کی امامت تھی، امام حسین قیام کیوں نہیں کر رہے؟ سخت خطوط بھیج رہے ہیں امیر شام کو کہ میں قیام نہ کرنے کی وجہ سے، یہ جملات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں قیام تمہارے ساتھ جنگ نہ کرنے کی وجہ سے صبح و شام، تاکہ یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یزید کے صرف فسق کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہیں کر رہے۔ نہیں، معاملہ یہ نہیں تھا، صرف یزید ہی فاسق نہیں تھا، یزید جس سسٹم کے ذریعے آیا ہے، یزید اچانک سے آ گیا، اچانک سے آ گیا یزید. کیوں؟ علامہ مجلسی نے لکھا قتل الحسین فی السقیفہ، ایک سسٹم کے نتیجے میں یزید آیا ہے. جب اس کے نتیجے میں یزید آئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو اس جانب شدت کا اظہار کریں کہ میں خدا کی بارگاہ میں صبح و شام مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، تاکہ بعد میں جب تلوار کھینچے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ اچھا تھا اس لیے جنگ نہیں کی، وہ برا تھا اس لیے جنگ کرے. نہیں، معاملہ یہ نہیں تھا، صرف معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دستخط موجود تھا صلح پر، صلحنامے پر. اس نے ایک شرط پر بھی عمل نہیں کیا، لیکن چونکہ امام حسن کا دستخط تھا، اس دستخط کے احترام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک قیام نہیں کر رہے، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ فرق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاکیزہ میں نہیں، اگر فرق ہے تو یزید اور اس کے باپ کی زندگی میں ہے. وہ فرق کیا تھا؟ کہ اس کے ساتھ امام حسن نے صلح نامے کے اوپر دستخط کیے تھے، اس دستخط کے احترام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہیں کر رہے. اور جیسے ہی امیر شام گیا، یزید تخت پر آئے، ایک شرط یہ تھی کہ یہ اپنے بعد کسی کو حاکم معین نہیں کرے گا، اور اس نے حاکم معین کیا. ایک درود پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس نے حاکم معین کیا، اور جیسے ہی یزید تخت پر آئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کر دیا. اب ذرا اس کربلا کے واقعے کو اسوہ بناتے ہوئے، کربلا کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہوئے، ذرا سمجھتے ہوئے چلیں کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں، پھر مکہ چھوڑ کر عراق کی جانب آ رہے ہیں. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کے بارے میں علم تھا. اچھا، علم ایک علم غیب کہ جو اللہ کی جانب سے ہے، علم امامت کے ذریعے جو خدا وند متعال کی جانب سے آ رہا ہے، ایک وہ علم کہ حتیٰ بی بی ام سلمہ کو، صرف امام حسین کو نہیں، امت کے بہت سے افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حسین قتل کیے جائیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ شہید ہونا ہے. سوال، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر صرف شہادت کا مسئلہ ہوتا تو بھائی مدینہ میں بھی شہید ہو جاتے، مکہ چھوڑ رہے ہیں مکہ میں بھی شہید ہو جاتے، کربلا میں بھی شہید ہوئے. حکمت ایمان دیکھی آپ نے. میں نے عرض کیا کہ دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں کبھی معصوم وارد نہیں ہوتے، کبھی معصوم دشمن کے سجائے ہوئے میدان میں وارد نہیں ہوتے. یہ آئمہ معصومین علیہ السلام کا طرز عمل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے. اگر آج سوشل میڈیا دشمن کا سجایا ہوا میدان ہے، تو میں اور آپ اس میدان میں وارد ہو کر دشمن کی کامیابی کے لیے اقدامات نہ کریں، بلکہ تشیع کے دفاع کے لیے اقدامات کریں، شیعت کے دفاع کے لیے اقدامات کریں. خصوصاً جوان نے عزیز، مسلسل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو چند جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا دور وہ ہے کہ جس میں تقریباً ہم سب ہی اس سوشل میڈیا سے استفادہ کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لیکن اگر دشمن نے یہ میدان سجایا ہے جو کہ سجایا ہے، تو اس سے مجھے اور آپ کو بہترین استفادہ کرنا چاہیے مکتب کی دفاع کے لیے. آئمہ معصومین کی روش کے مطابق اس نے چاہا تھا کہ یہ جنگ کریں، امام حسن علیہ السلام نے جنگ نہیں کی. اس نے چاہا تھا کہ بیعت کریں، اس صلح کو دیکھ کر اس کے ذہن کے اندر یہ خناس پیدا ہوا کہ شاید اب کوئی معاملہ حل ہو سکتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے جو صلح کی تھی نعوذ باللہ وہ بیعت کے مترادف تھی، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے خناس. صلح بیعت کے مترادف نہیں تھی. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر نکلے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو کوئی تو یہ سوال کر سکتا تھا کہ آپ کے بھائی نے بھی تو کی تھی، آپ کے بابا نے بھی تو کی تھی حسین ابن علی، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ کسی کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے کہ نہ امیر المومنین نے بیعت کی تھی، نہ امام حسن نے بیعت کی تھی، نہ امام حسین نے کی، اور اس کے بعد تو بیعت طلب کرنے کی کسی میں جرت ہی نہیں ہوئی ان سے، کسی میں جرت ہی نہیں ہوئی کہ بیعت طلب کر. لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، مکہ میں معلوم ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی کر کے بھیجا گیا ہے، احرام حج کو عمرے سے بدل کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشہور معروف جملہ حج کے احرام کو عمرے سے بدلا، یعنی عمرے کو ادا کیا، اور عمرے کو ادا کرنے کے بعد امام آٹھ ذی الحج کو جب لوگ عرفات کی طرف جا رہے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام عراق کی طرف جا رہے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عراقیوں کے خط کی وجہ سے قیام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطوط کی وجہ سے قیام کیا، اگر ایک بھی خط نہ آتا تو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے، خط بعد میں آئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے پہلے نکل چکے ہیں، یہ کہہ کر مثلی لا یوایو مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے، خط مکے میں آئے، امام حسین مدینہ سے یہ اعلان کر کے نکل چکے ہیں، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں ام سلمہ سلام اللہ علیہا روک رہی تھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شاء اللہ ان یرانی قتیلہ، اللہ مجھے اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، کہا آپ جانا چاہتے ہیں بیویوں کو لے کر نہ جائیں، کہا شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان کو اس راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ اس راہ میں حسین ابن علی کو قتیل کیوں دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ اللہ اس راہ میں بیویوں کو اسیر کیوں دیکھنا چاہ رہا ہے، اگر بدا کا عقیدہ آپ لوگوں کے اذہان میں ہو کہ خدا بند متعال لوگوں کے افعال کی وجہ سے، مطلب فرض کریں ایک شخص کی موت آگے لکھی ہے، اس کی کسی بدعمالی کی وجہ سے موت جلدی آ جائے یا خودکشی کرنے کی وجہ سے موت جلدی آ جائے، تو ارادہ خدا تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، اس کے عمل کا اثر ارادے پر ہوا یا نہیں ہوا، وہ ارادہ جو تبدیل ہے یہ کہلاتا ہے بدا، ید اللہ مبسوطتان، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ والے ہاتھ نہیں، اللہ کی قدرت پابند نہیں ہے، لہذا میرا اور آپ کا عمل بعض دفعہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیام نہ کرتے تو یقین جانیے دین بچتا نہیں، اس خاطر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا کہ اس راہ میں مجھے قتیل ہونا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، جب قوم اتنی بے حس ہو جائے کہ امام وقت قیام کر رہا ہو اور قوم ساتھ نہ دے، اکثر لوگ کوفے والوں کو متہم کرتے ہیں، اگر کوفے والے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو ان میں سے کوفے والے ہی تھے جو امام حسین کے ساتھ بھی کھڑے تھے، کربلا کے شہداء میں ہاشمیوں کے علاوہ اکثر کوفہ کے تھے، اور کوفہ میں پانچ قسم کے افراد تھے، ان سب کو شیعہ کہنا یقیناً بصیرت سے عاری ہونا ہے، تاریخ کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ کہ آپ سب کو شیعہ کہہ دیں، کوفہ میں مختلف مزاج کے افراد تھے، وہ مختلف مزاج کے جو افراد تھے ان میں سے ایک گروہ شیعوں کا بھی تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو مکہ اور مدینہ والے ساتھ کیوں نہیں آئے، امامت کا ساتھ دینا اتنا آسان تھا، کوفے والوں کو بار بار اعلان کرنا، اگر کوفہ اتنا قابل مذمت شہر ہوتا تو امام زمان علیہ السلام اپنا مرکز کوفہ کو کیوں قرار دیں گے، مسجد کوفہ کے اتنے حرمت، یہ ہمارے وہاں بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے وہاں مشہور ہو گئی ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو معاشرہ بالآخر ایسا مخلوط ہے، ہاں البتہ وہ کوفہ کے بدتینت لوگ تھے جنہوں نے خطوط امام حسین کو لے کے لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، مگر بہت سارے افراد، کوفہ پورا برا نہیں تھا، کوفہ تمام برا نہیں تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکہ اور مدینہ والے امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے، گھوڑا دینے کے لیے تیار ہیں، پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم آؤ میرے ساتھ، کہا مولا میرا گھوڑا لے جائیے، میری تلوار لے جائیے، یہ مولا تو میں کہہ رہا ہوں حسین ابن علی، یہ گھوڑا لے جائیے، یہ تلوار لے جائیے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑی بڑی شخصیات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے بندے گریبان کو کھولیے میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں آپ کے سینے کا، مولا نے کہا کیوں لینا چاہتے ہو، کہا اس لیے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، دوسروں کو پتا تھا کربلا میں امام حسین کی شہادت ہونی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا، یقیناً معلوم تھا شہادت کا معلوم تھا، لیکن مدینہ کو اس لیے چھوڑنا ہے کہ اگر مدینہ میں خون بہتا جو کہ دشمن کا منصوبہ تھا تو وہ خون ہدر جاتا، اس خون کے اثرات یہ نہ ہوتے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر نکلے تھے، اُرید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، سوال کیا جائے کہ مولا آٹھ دنوں میں کون سا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوا، تو جواب امام حسین یہ ہوگا کہ آج سے لے کر جب سے میں نے قیام کیا اس وقت سے لے کر تا صبح قیامت تک جو بھی میرے نام پر مجالس ہوں گی وہ امر بن معروف و نہی عن منکر ہوگا. یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا امر بن معروف, اسی کی وجہ سے اسلام زندہ ہے, اسی کی وجہ سے اسلام باقی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے, اور کیسے چلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جب ایک منزل پر پہنچے بس ختم کیا اپنے عرائض کو, اور اس خاطر, اس واقعے کی خاطر میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں جو کہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے. یہ سارے واقعات آپ کے اذہان میں موجود ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے چلے تو ایک مقام ایسا آیا مقام ذیقار سے آگے کہ امام حسین کے لشکریوں نے دیکھا کہ سامنے کھجور کے درخت ہیں. یہ روایت آپ مصائب میں سنتے ہیں, مگر اس میں سے مجھے ایک نتیجہ دینا ہے اسوہ کے طور پر کہ ہمیں امام حسین کو کیسے اسوہ بنائیں, اور انشاءاللہ گفتگو آج کی تمام کرنی ہے. دیکھا کہ کچھ کھجور کے درخت ہیں, کچھ صحابیوں نے کہا امام کے کہ کوئی آبادی نظر آ رہی ہے. دوبارہ جب دیکھا کہ نہیں آبادی نہیں, کوئی لشکر آ رہا ہے جس کے نیزے بلند ہیں. لشکر کس کا تھا؟ حضرت حر کا. اس وقت وہ حضرت نہیں تھے, حر حضرت بنے ہیں روزے عاشور, علیہ السلام بنے ہیں روزے عاشور, لیکن اس وقت جب حر کا لشکر آ رہا تھا تو حر نے, حر کا لشکر اور حر اتنے پیاسے تھے, کیوں آ رہا ہے اچھا یہ امام حسین کو گھیرنے کے لیے, ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا. لشکر اتنا پیاسا, اتنا پیاسا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آئے ابن زیاد کے حکم پر, اتنے پیاسے تھے کہ ایک سپاہی بیان کرتا ہے کہ پیاس کا یہ عالم تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے ایسا لگ رہا تھا جیسے دھواں ہے, مجھے کوزہ سجھائی نہیں دے رہا تھا, کوزہ دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے, مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا کہ میں مشکیزے کے پاس اپنا ہاتھ لے کر جاؤں اور ہاتھ کو چلو بنا کر پانی پیوں, مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ کسی کا ہاتھ میرے دہن کے نزدیک آیا, اس نے پانی میرے دہن میں ڈالا, جب جان میں جان آئی میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا حسین ابن علی تھے. یہ لشکر اگر آتا اور ہم وہاں پر ہوتے تو ہم مولا کو کیا کہتے, مولا آپ ان کو پانی نہ پلائیں, ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو پانی کیوں پلا رہے ہیں آپ, کچھ دیر کے بعد سب خود ہلاک ہو جائیں گے, تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کچھ دیر کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے, امام حسین پانی کیوں پلا رہے ہیں. امام حسین کا جواب یہ ہوگا کہ میں کہہ کر نکلا ہوں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي امير المؤمنين, کہ میں پابند ہوں سیرت جد رسول اللہ کا, ان کے اسوہ کو میں لے کر چلا ہوں, اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر قیام کرنے کے لیے نکلا ہوں. کہ تم نے میرے بابا کی یہ فضیلت سن رکھی ہے نا آپ نے, کہ تم نے میرے بابا کی یہ فضیلت نہیں سنی کہ جب مالک اشتر نے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ کے کشتگان اور میرے کشتگان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے, ایک عدد کا فرق ہے, جتنے لوگوں کو آپ نے مارا جتنوں کو میں نے مارا صرف ایک کا فرق ہے, میں نے ایک کم مارا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ اے مالک تمہارے سامنے جو آیا تم نے تلوار چلا دی, میں نے جو تلوار چلائی ہے وہ ہدایت کو دیکھ کر چلائی ہے, کہ اگر ہدایت پہ آنے والا تھا تو چھوڑ دیا, نہیں تھا تو چلا دی. بعض جگہ نسلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے پانی کیوں پلایا, میری اور آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ حسین ابن علی ہزار کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں, امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان ہزار میں سے چار وہ ہوں گے جو روزے عاشور حق کی طرف آئیں گے, ان چار کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہزار کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں. تو اب میرا اور آپ کا کردار کیا ہو ان مجلس عزا کے حوالے سے, کہ اس فرش عزا پر جو بھی آئے اگر تمام عمر میں کسی ایک کو حسین کے قریب کر دیا تو یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے. اپنی پوری عمر میں اپنی تمام محنتوں کے ساتھ, اپنی تمام ریاضتوں کے ساتھ, اپنی تمام زحمتوں کے ساتھ اگر ایک شخص کو بھی اہل بیت کے قریب کرنے میں تو ہم تیار ہو گئے نا, آمادہ ہو گئے اور کامیاب ہو گئے, تو یقین جانی یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ لوگ ہماری وجہ سے اہل بیت سے دور نہ ہوں, لوگ ہمارے مزاج کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور نہ جائیں. اگر ہم نے اس بات کے اوپر قابو کر لیا کہ اس فرش عزائے حسین ابن علی کے ذریعے میں لوگوں کو حسین ابن علی کے قریب کروں گا، نہ یہ کہ حسین ابن علی سے دور کروں گا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں پانی پلا رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چار لوگ، تقریباً چار افراد کم از کم آئے ہیں حور کے ساتھ، اور کچھ اور بھی روایت ہے کہ اس سے زیادہ، لیکن کم پر بنا رکھیں، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں ہزار کو پانی پلا رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چار کو جہنم سے جنت کی طرف لے کر آ رہا ہوں، نار سے نور کی طرف لے کر آ رہا ہوں، طاغوت سے خدا کی طرف لے کر آ رہا ہوں، باطل کی ولایت سے حق کی ولایت کی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ ان چار کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو سیراب کرایا۔ یہ انداز اگر میرا اور آپ کا ہو جائے کہ جو میں نے کل یا پرسوں آپ مومنین کی خدمت میں کہا تھا کہ یہ فرش ضرور ہم بعض دفعہ اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، اپنے زخانے میں بچھاتے ہیں، لیکن جب یہ فرش بچ جاتا ہے تو پھر ہمارا نہیں رہتا، یہ پھر یہاں جو آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان بن کر آ رہا ہے، اور میں اور آپ امام حسین کے خادم ہیں۔ اب وہ جو بھی آئے، چاہے اس سے میری ذاتی رنجش ہو نہ ہو، میں اس کو پسند کرتا ہوں نہ ہوں، لیکن اگر حسین کے فرش پر آ گیا تو اب مجھے اس کی خدمت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا عزادار ہے، حسین کا نام سننے آئے، امام حسین کا مہمان ہے، اس حسین کے مہمان کی عزت اور تکریم۔ آج آپ یہ کئی مظاہر کربلا میں چند سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر حسین ابن علی کی تکریم کی کیسے جائے، ظاہر امام حسین کی تکریم کیسے کی جائے، اور کیا مقام ہے ظاہر کا۔ اے کاش کہ ظاہر بھی اپنا مقام خود سمجھے، اے کاش کہ ہم خود، اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کہ ہم زیارت کر چکے ہیں، ہم اس مقام کو سمجھیں۔ ہم جب حرم سے کسی کپڑے کو مس کر کے لے کر آتے ہیں، اس کو کتنے احترام سے رکھتے ہیں، شیشے کے فریم میں، ازخانوں میں، قرآن شریف کے جزدان میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کپڑا ذریعہ مطہر سے مس ہوا ہے۔ کیا صرف وہ کپڑا ہی ذریعہ سے مس ہوا ہے؟ یہ ہاتھ ذریعہ سے مس نہیں ہوا، یہ وجود ذریعہ سے مس نہیں ہوا، ان نگاہوں نے ذریعہ حسین کو نہیں دیکھا، اس زبان سے یا حسین کی صدا بلند نہیں ہوئی، یا ان کانوں نے یا حسین کی صدا کو سنا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مصائب، جن کے لیے روایات میں ہیں کہ وہ آنکھ جو علی کے فضائل پڑھے، دیکھے علی کے فضائل کو، اس آنکھ کے گناہ محو ہو جائیں، وہ کان جو فضائل اہل بیت سنے، ان کانوں کے گناہ محو ہو جائیں، وہ زبان جو فضائل اہل بیت بیان کرے، اس زبان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، میں اور آپ اس لیے معصوم نے یہ روایات بیان نہیں کی کہ میں اور آپ گناہوں پر جرأت مند ہو جائیں، استغفر اللہ من کل ذنب معتوب الیہ، معصوم نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو تم کتنے عظیم آقا کے غلام ہو، تمہاری غلامی کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات، واقع میں اور آپ اس طرف توجہ کریں کہ ظاہر کا مقام کیا ہے۔ میں نے خود علماء کو دیکھا ہے، علماء اپنی دوش سے عبا اتار کر، یا بعض لوگ اپنے کفن کو، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے والا جو دروازہ ہے، اس کفن کو وہاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ظاہر سے کہ تم اپنا قدم رکھ کر اس کفن پر سے گزرو، کیونکہ نہیں معلوم ان ظاہروں میں کون کون ہے۔ قطعی طور پر اطمینان ہوتا ہے اس بات پر کہ جب مومن کی علامت 40 کے دن زیارت امام حسین کرنا ہے، ممکن نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کریں۔ امام عسکری یہ فرمانے کہ مومن کی علامت ہے، تو کیا ممکن ہے یہ کہ مومنین کے سید و سردار، آقا اور مولا، امام وقت، سید الشہداء کی زیارت نہ کریں؟ تو لوگ عجیب اہتمام کرتے ہیں، نہ صرف امام وقت، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ، کون کون سے انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پر جائیں، حوران جنہ خواہش کرتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ملائکہ خواہش کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت۔ یہ جو مجھے اور آپ کو بہت آسانی سے میسر آ گیا ہے معاملہ، کہ اب الحمدللہ زیارت کے لیے لوگ بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، خداوند متعال اس سے زیادہ مومنین کو توفیق دے کہ بار بار زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کریں۔ اور ایک مغالطہ جو
اس دین کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ جوانان اس کا کوئی سد باب کرے. میرے اور آپ کے ذہن کو زیارت حسین ابن علی سے کوئی منتشر نہ کر پائے, کوئی جدا نہ کر پائے. جو پیغامات چلتے ہیں نا کہ جناب ایک غریب کے گھر پہ دستک دے کر کہا کہ میں چوتھی دفعہ زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں, کیا صرف زیارت کے موقع پر یہ غربت یاد آتی ہے؟ یہ صرف مجالس کے موقع پر یاد آتی ہے؟ مجلس ہی تو انسان کو انفاق کا سلیقہ سکھاتی ہے, زیارت ہی تو دل کے اندر جذبہ پیدا کرتی کہ کیسے غربا کی مدد کی جائے. کیا یہ روایت فقط لکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء؟ علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے لہو سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کے قلم کی سیاہی کی وجہ سے شہید بنتے ہیں. اسی طریقے سے حسین کی عزاداری کی وجہ سے انفاق کرنے والے تیار ہوتے ہیں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. روایت معصوم کہہ رہے بار بار جاؤ حرم حسین, عرفہ ہو تو حسین کے روضے پر جاؤ, عید ہو تو حسین کے روضے پر جاؤ, شب قدر ہو تو حسین کے روضے پر جاؤ, ہر موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم جاؤ تاکہ تمہارے دل کے اندر پیغام حسین ابن علی صلاحیت کرے. وہ جو پرچم حسین ابن علی علیہ السلام کے حرم کے اوپر لہرا رہا ہے اس پرچم کی ہوائیں معمولی نہیں ہیں. اگر اس پرچم کی ہوا کسی کو لگ جائے تو وہ انقلابی ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت کے اندر انقلاب نظر آتا ہے, وہ نار سے نور کی طرف آنے والا ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود نار سے نور کی طرف آتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نار سے نور کی طرف لاتا ہے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا, امام حسین علیہ السلام کا ذکر, امام حسین کی زیارت, یہ خدا کی وہ عظیم نعمت ہے جس کو خدا نے شاید ہمارے بن مانگے دے دیا ہے. اس فرش عزا کو خدا نے, ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے, نعمت مل گئی ہے. اب اس نعمت کی اگر قدردانی نہ کی تو روز قیامت بہت سخت سوال ہونے والا ہے. جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں, جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ آگے. جو بار بار حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت پر آنسو بہاتے رہیں, جو اہل حرم کی مصیبت پر آنسو بہاتے رہیں, جو کربلا سے جڑ جائیں, قلبی لقلبکم سلم, مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جن کا دل کربلا والوں سے جڑ جائے, جن کا دل ائمہ معصومین سے جڑ جائے, ان کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہوں گی. بس اس راہ میں ساری مشکلات کو برداشت کریں, اسوائے کربلا یہ ہے, اس راہ میں ساری مشکلات کو برداشت کریں مگر ذکر حسین سے پیچھے ہٹنے والا, نام حسین لینے سے پیچھے ہٹنے والا حسین ابن علی کا عزادار نہیں ہو سکتا. امام سجاد سے زیادہ سخت دور نہیں ہمارا. امام سجاد کا دور بہت سخت تھا. کبھی بازار میں قصاب کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھ کر گریا کر کے حسین ابن علی کی عزاداری کرتے تھے, کبھی پانی پیتے ہوئے عزاداری کرتے تھے, کبھی اگر کوئی غریب الوطن آ کر مدینہ میں صدا دیتا انا غریب الوطن تو ڈیوڑی سے باہر آ کر اس کے ہاتھ کو تھام کر پوچھتے, اے مسافر یہ بتا کہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو مدینے والے تجھے غسل و کفن دیں گے؟ تو وہ کہتا ہاں مدینے والے مجھے غسل و کفن دیں گے, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مدینے والے مجھے غسل و کفن نہ دیں, رسول کے جوار میں رہنے والے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور غسل و کفن نہ دیں. تو امام سجاد علیہ السلام کربلا کا رخ کرواتے کہتے اب اس غریب الوطن کو سلام کر کہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. بس عزیزان محترم, جب سید الشہداء روز عاشور سب شہید ہو چکے, حضرت عباس علمدار تھے اس لیے بڑوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے, جوانوں میں حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے, سب سے آخری شہادت ہے امام حسین کی, درمیان میں دو بچوں کی شہادت اور اس سے پہلے حضرت عباس کی شہادت. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہا آقا مجھے اذن جہاد دیجیے. اور ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے. سینہ تنگ ہو گیا یعنی اب عباس سے سانسیں نہیں لی جا رہی, اب عباس اگر میدان میں نہیں گئے تو گویا عباس کی جان نکل جائے گی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عباس جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کی اجازت چاہتا ہوں. کہا یہ بچوں کی الاتش کی صدائیں سن رہے ہو؟ کجی مولا سنائی دے رہی ہیں، کہا ان کے پانی کے لیے کوئی انتظام کرو۔ مشکیزہ لے کر دریا پر گئے، پانی بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے پانی اٹھایا، لوگ کہتے ہیں کہ عباس علمدار نے پانی کام و دہن کو تر کرنے کے لیے اٹھایا، میں کہتا ہوں کہ عباس نے پانی اٹھا کر پانی کو اس کی اوقات بتائی ہے۔ اے آب فرات تو بہتی رہے، حسین کے بچے التش کہتے رہے۔ پانی کو دوبارہ فرات میں ڈالا، خیمے کی جانب آ رہے تھے، بازو قلم ہوئے، پشت فرس سے زمین پر آئے، آنکھ میں تیر پیوست ہے، امام حسین سرانے آئے، کہ آقا میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا خیمے میں نہ جائے۔ ایک روایت آغا حائری کے ذریعے بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عباس کی قبر مطہر کو تیار کیا جا رہا تھا تو معمار مزدور آئے، مزدوروں نے آ کر آقا سے سوال کیا کہ آقا کیا وجہ ہے، حضرت عباس بڑے طویل القامت تھے، ان کا قد بہت بلند تھا، یہ قبر اتنی مختصر کیوں ہے؟ آغا حائری نے سر سے امامہ پھینک دیا، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ مزدوروں نے کہا آقا اس گریہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جس طرح سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا ہے، عباس علمدار، دیکھیں کربلا میں جب سید الشہداء نے پوچھا تھا نا کہ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تو جواب دے رہے تھے کہ بغضن لابی کا، آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار سے بھی بغض کم نہیں تھا، جو صورت میں امیر المومنین سے مشابہ ہو، جو شجاعت میں امیر المومنین سے مشابہ ہو، جب تک بازو سلامت تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی عباس کے پاس آئے، لیکن جب بازو قلم ہو گئے تو ہر طرف سے عباس پر حملے ہوئے، ہر طرف سے حملے ہوئے، جسم اتنا خستہ ہو گیا تھا کہ 13 محرم کے دن جب امام سجاد نے حضرت عباس کے لاشے کو با اجاز امامت آ کر دفنایا ہے تو بنی ہاشم والوں سے حضرت عباس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا، دو لاشے خود امام سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اتارے قبر میں، ایک جناب عباس کا لاشا اور ایک سید الشہداء کا لاشا۔ بس عزیزان محترم، عباس کی شہادت ہوئی، اس وقت امام حسین نے کہا الان انکسر الظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب امام حسین کی کمر ٹوٹی ہے تو کیا ہوا، سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اس کے بعد خیموں میں اشکیہ آئے، بیبیوں کی چادریں چھنی، اور وہ یتیمہ کہ جس کی شہادت کی یہ ایام ہیں، اس یتیمہ کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے، اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، کشابہ کشاب پھیرایا گیا، یہ بچی اس زندان میں جا کر دفن ہوئی کہ جس زندان سے جانے کا نکلنے کا اس کو ارمان تھا۔ بھیا یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں، بہن جی اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، تڑپ کر پوچھا کرتی تھی میں کب اپنے وطن جاؤں گی، میں کب وطن جاؤں گی۔ بس عزیزان محترم، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ بچی زندان میں دفن ہوئی، دفن ہونے کے بعد جب اہل حرم رہا ہوئے ہیں تو رہا ہوتے ہوئے پلٹ پلٹ کر شام کی دیواروں کو دیکھ کر گریہ کرتے رہے، اور اس بچی کو یاد کر کے روتے رہے۔ جناب زینب نے شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، ہم ایک امانت ساتھ لائے تھے، اس امانت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دیکھو جب تم اپنے دن کے اوقات کار میں اپنے کسب و کار سے فارغ ہونا تو اس بچی کی قبر پر آ جانا، ایک چراغ جلا دینا، کچھ دیر بیٹھ جانا، یہ بچی تنہا ہے شام میں۔ بس عزیزان محترم، اہل حرم اس بچی کو جب چھوڑ کر چلے ہیں تو مستقل گریہ کرتے ہوئے چلے، مستقل آنسو بہاتے ہوئے چلے، اور کیوں نہ بہائیں، وہ بچی جو صبح شام پوچھا کرتی ہو کہ میں کب وطن جاؤں گی، جب یہ بیبیاں وطن جا رہی ہوں گی تو یقیناً ان کے دل پر یہ خلق گزرا ہوگا کہ اس بچی کو زندان میں چھوڑ کر ہم اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کے وکل مومنین و مومنات کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ملت کے ہر فرد کو، بالاخص جوانان عزیز کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما، جو نوجوان غیر شادی شدان کو شادی کے اسباب مہیا فرما، جو بہنیں اور بیٹیاں مناسب رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئیں ان کی وقت کو شاہی فرما۔ پروردگار علماء اعلام مراجع اعظم، بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما۔ زائرین امام حسین علیہ السلام، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، عزا امام حسین علیہ السلام کو اس کے حق کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقاصد کو سمجھنے کی، اس کو ابلاغ کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا قرب عطا فرما، دنیا میں سید الشہداء کی زیارت، آخرت میں سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، فرزند سید الشہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے صدقے مستجاب فرما، ان کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفایاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین۔